حضرت مولانا عبد الغفور صاحب حیدری دامت برکات ملا لیا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم. صدر جلسہ قبلہ حضرت خاکوانی صاحب، انتہائی قابل صد احترام حضرت خواجہ خلیل احمد صاحب، اکابر علماء کرام، میرے مسلمان بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو یہاں چناب نگر میں سالانہ عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب شرکا کو اللہ تعالیٰ آپ کی آمد قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو امن و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچائے. برادران عزیز، پاکستان اسلام کے نعرے کی بنیاد پہ بنا، اور اس نعرے کو دیکھ کر ہندوستان سے لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان ہجرت کی، اور مسلمان اس جذبے سے، اس عقیدے سے کہ جو ریاست پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آ رہا ہے، اس میں اسلام کا عادلانہ نظام ہوگا، خلفائے راشدین کا نظام ہوگا، ہم ہندو کے مظالم سے بچ سکیں گے، اور پھر اس مقصد کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے تاریخ کی وہ بے مثال قربانیاں دی شاید جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. مسلمانوں نے آگ اور خون کا دریا پار کر کے یہاں آئے، یہی چیز مد نظر تھی، یہی مقاصد تھے. مسلمانوں نے اپنے گھر چھوڑے، جن گھروں میں وہ رہتے تھے گھر چھوڑ دیے، خاندان تقسیم ہوئے، کچھ وہیں رہ گئے، کچھ ادھر چلے آئے. مسلمانوں نے اپنے قبرستان چھوڑے، جہاں ان کے آبا و اجداد مدفون تھے. مسلمانوں نے اپنے مساجد چھوڑے, جن مساجد کو اپنے پیسے سے اپنے ہاتھ سے بنائے تھے, درگاہیں چھوڑی, خانقاہیں چھوڑی, کیونکہ ایک بڑا مقصد سامنے تھا. اور جو مقصد بتایا گیا اس مقصد کے لیے, اس عظیم الشان مقصد کے لیے یہ سب قربانیاں ان کو سہل اور آسان لگی. یہاں آئے اور آنے کے بعد یہی تصور تھا کہ یہاں اسلام کا عادلانہ نظام نافذ ہوگا, لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ عالمی استعمار, انگریز سامراج, وہ سمجھتا تھا کہ ہم ہندوؤں کی وجہ سے نہیں جا رہے, مسلمانوں کی وجہ سے جا رہے ہیں, علماء کی وجہ سے جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے گماشتے یا اپنے نائبین ایسے منتخب کیے جن کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں تھا. چنانچہ جب پاکستان کا پہلا عبوری کابینہ بنتا ہے تو اس کا وزیر قانون ایک ہندو کو نامزد کیا جاتا ہے. اب ریاست بنی ہے اسلام کے نام پہ, اس کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قوانین بنانے ہیں. اب جب آپ ہندو کو وزیر قانون بنائیں گے تو اسے اسلام کا کیا پتا؟ اسی طرح آپ سب کو پتا ہے کہ اسی کابینہ میں سر ظفر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا گیا. وزیر خارجہ کسی بھی قوم کا ترجمان ہوتا ہے, نظریات کا, معیشت کا, مسائل کا. اور جب ملک کا وزیر خارجہ قادیانی ہوگا تو اس نے کیا اسلام کی بات کرنی تھی؟ اس نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا کرنا تھا؟ یعنی روز اول سے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا, جو پاکستان جس مقدس مشن کے لیے معرض وجود میں آیا تھا اس کو مذاق بنا دیا گیا. اور پھر ایسے نااہل اور نالائق لوگ 26 سال تک برسر اقتدار رہے, ماشاءاللہ پہ ماشاءاللہ 26 سال تک ملک کا کوئی آئین نہیں ہوتا تھا, جو بھی آتا تھا ایل ایف او عبوری آئین بنا کے اسی پر ملک چلاتے تھے. ہے کہ آمد عمارت نو ساخت. 1970 میں پاکستان میں انتخابات ہوئے, ان انتخابات کے نتیجے میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت بھی منتخب ہو کر آئی، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کی صورت میں، مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی کی صورت میں، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک کی صورت میں، قلیل تعداد میں یہ حضرات منتخب ہو کر آئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ تعداد میں کم تھے مگر اللہ رب العالمین نے ان کو پورے اسمبلی پر غلبہ عطا کیا، اور گویا وہ اس آیت کے مصداق بنے، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، تھوڑے تھے بڑی جماعت پر غالب آ گئے، پاکستان کو ایک مستقل میسا کے ملی آئین بنا کر دے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آ رہی ہوگی کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو اسلامی آئین میثاقِ ملی ہم نے کیسے بنایا؟ میرے عزیز دوستو، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک سیکولر جماعت ہے، بھٹو صاحب نے سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا اور سوشلزم کی بنیاد پر اس نے ووٹ لیا تھا، سوشلزم کی بنیاد پر اس نے حکومت بنائی، وہ سوشلسٹ تھے۔ خان عبد الولی خان قوم پرست تھے، نیشنلسٹ تھے، غوث بخش بزنجو نیشنلسٹ تھے، مگر پاکستان کا آئین اسلامی بنتا ہے، قرارداد مقاصد اس آئین کا حصہ ہے، تو پھر یہ اسلامی آئین کس کا منشور تھا، کس کا نظریہ تھا؟ ہمارا نظریہ تھا، ہمارے اکابر نے اپنے دلائل اور براہین سے منوایا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، لہذا اس کا آئین بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، بڑی مشکل سے یہ آئین بنا، اور پھر ہمارے اکابر نے جو آئین بنانے میں پوری قوت صرف کی اور قوم کو ایک اسلامی آئین دیا، تو اس کے ساتھ پھر یہ حلف بھی اٹھایا کہ اب اس آئین کی چوکی داری بھی ہم نے کرنی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس آئین کی چوکی داری کی ہے، اس کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کہ حضرت مفتی صاحب کے زمانے میں تو آئین بنا، اسلامی آئین بنا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ آئین اسلامی انہوں نے قوم کو دیا، ملک و ملت کو دیا، ہم اس آئین کے چوکیدار ہیں، اب ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ کہیں چوری کے ذریعے آئین میں کوئی نقب نہ لگائے، کوئی آئین کے اسلامی دفعات ختم نہ کر دے۔ یہ اسلامی دفعات اگر موجود ہے، کل اگر ہماری حکومت بنتی ہے تو ہمیں کہیں سے مواد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی آئین کو سامنے رکھ کر، اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، اس کے بعد 74 میں ختم نبوت کی ترمیم آتی ہے. اب ختم نبوت کی تحریکیں تو بہت چلی، آپ کو میں نے کیا بتانا ہے، چونکہ آپ تحریک سے وابستہ ہیں آپ کو سب پتا ہے. ایک تحریک میں 10,000 لوگ سے زیادہ شہید ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن جب آپ کے اکابر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں اور مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو پھر حل کر کے بھی دیتے ہیں. 74 میں پھر آئین میں ترمیم آئی، آئین میں لکھ دیا گیا کہ آج کے بعد قادیانی کافر ہے، آئینی طور پر کافر ہے. مسلمانوں کے نظر میں تو قادیانی کافر تھے ہی، لیکن آج وطن عزیز مملکت خداداد اس کے آئین میں ترمیم آئی اور متفقہ ترمیم آئی، اور یہ بتایا گیا پوری دنیا کو کہ قادیانی غیر مسلم ہے، کافر ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی کسی بھی کلیدی اسامی پر نہیں آ سکتا، آج کے بعد کوئی قادیانی یا فرقہ قادیانی شاعر اسلام کا نام استعمال نہیں کر سکتا. مسجد اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن اس فیصلے کے بعد جو پوری قوم کا فیصلہ تھا، پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، متفقہ فیصلہ تھا، قادیانیوں نے تسلیم نہیں کیا. قادیانی آج بھی آئین کو تسلیم نہیں کر رہے. تو لہذا قادیانی پاکستان کے بھی غدار ہیں، اس آئین کے بھی غدار ہیں، ختم نبوت کے بھی غدار ہیں، اور ان پر ہمیں اور آپ نے کڑی نظر رکھنا ہے. میرے عزیز دوستو، ان ترمیمات کے بعد پھر مختلف ادوار میں کوشش کی گئی کہ ان مسائل کو اس طرح سے چھیڑا جائے کہ جو قانون کی شکل ہے یا آئین کی شکل ہے، حلیہ بدل جائے. آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ایک خاتون توہین رسالت کی وجہ سے جیل میں تھی. پنجاب کا گورنر اسے ملا اور اس نے کہا کہ تم جلد رہا ہو جاؤ گی اور یہ جو قوانین ہیں یہ بوسیدہ قوانین ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کے گستاخانہ جملے کہے. اس سے معافی کا مطالبہ کیا، اس نے معافی نہیں مانگی. ہم نے پہلا جلسہ کراچی میں کیا، دوسرا جلسہ لاہور میں کیا. تو پیپلز پارٹی حکومت دستبردار ہو گئی، مگر مسئلہ بہت آگے جا چکا تھا. گورنر کے گن مین نے گورنر کو قتل کیا. اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو ختم نبوت کے حلف نامے کو چھیڑا گیا اور قومی اسمبلی سے وہ ترمیم پاس ہوئی. کسی کو پتا نہیں لگا. جب سینٹ میں آئے تو ہم نے اسے پکڑ لیا اور ہم تھوڑے تھے. اس دن ہم پر ایک بڑی آزمائش آئی کہ اللہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ ترمیم پاس ہو رہا ہے. بہرحال ترمیم آیا اور پاس ہوا. رات میں نے اپنے پارلیمنٹیرین کو بلایا, وکلا کو بلایا, ان سے مشورہ کیا کہ یہاں جو حلف نامے میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں, باقی عبارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اب حلفاً کا لفظ کاٹ کے میں اقرار کرتا ہوں, اب باقی عبارت وہی ہے. تو عام آدمی سمجھے کہ میں اقرار کرتا ہوں, حلف بھی یہی ہو سکتا ہے, تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں. لیکن ہمارے وکلا نے کہا کہ قانون کی جو طاقت ہے وہ حلف میں ہے. اگر یہ حلف کا لفظ کاٹ دیا گیا, ترمیم ہوئی, تو قانون بے اثر ہو کر رہ جائے گا. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے, قائد جمعیت سے بات کی, وہ عمرے پہ تشریف لے گئے تھے, ساری حقیقت ان کے سامنے رکھی اور میں نے کہا کہ ہم حکومت کا حصہ بھی ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے یہ حلف نامہ ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم ہو رہی ہے. تو حضرت مولانا صاحب اسی وقت رات میں میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور اس سے کہا کہ آپ اپنے لوگوں سے کہیں فوری طور پر وہ پرانا حلف نامہ بحال کریں, اور اگر نہیں کریں گے تو میں واپس آؤں گا اور آپ کی حکومت کے خلاف بھرپور تحریک چلائیں گے. صبح میں نے جو ہی سلام پھیرا تو مولانا صاحب کا فون آیا, فرمایا مبارک ہو, نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم اسی رواں اجلاس میں اس حلف نامے کو بحال کریں گے, پرانا جو حلف نامہ ہے. لیکن آپ یقین جانیے, آپ یقین جانیے کہ ہم نے پھر بھی پریس کانفرنس کی اور کہا کہ رواں اجلاس میں یہ حلف نامہ دوبارہ بحال نہیں ہوا, پرانا حلف نامہ, تو جمعے سے ہم تحریک شروع کر دیں گے. لیکن اللہ کا شکر دوسرے دن قومی اسمبلی سے دوبارہ وہی حلف نامہ اور آگے چل کر سینٹ سے پاس ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ آج سے 40 سال قبل اس وقت حالات مختلف تھے, جب 74 میں جب 74 میں ترمیم آئی اس وقت حالات مختلف تھے. امریکہ کو ہمارا اسلام بھی قبول, طالبانائزیشن بھی قبول, مسجد و مدرسہ بھی قبول, جہاد بھی قبول, لیکن آج امریکہ پہلے سے بہت مختلف ہے. اس کے باوجود اللہ کا کرم ہوا کہ دونوں ایوانوں نے متفقہ طور پر پرانے حلف نامے کو بحال کر کے یہ بتا دیا اور مہر تصدیق ثبت کر دی کہ قادیانی کل بھی کافر تھے, آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہیں گے.
نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام اکابرین امت.
پارلیمنٹ سے ہم نے دروازہ بند کیا، دروازہ روکا، چور دروازے سے جو ترمیم کرنا چاہتے تھے ہم نے روکا، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے ہمیں کامیابیاں ملتی رہی. اب ایک جج کا دماغ خراب ہو گیا، جج کا دماغ خراب ہو گیا اور اس نے جناب فیصلہ دے دیا مبارک ثانی کیس میں. ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا، میں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بات اٹھائی، میں نے کہا جج صاحب قانون کی تشریح آپ نہیں کر سکتے، جہاں قانون میں آپ کو سقم نظر آئے تو آپ اس کو ہماری طرف بھیجے، کیونکہ پارلیمنٹ قانون ساز ہے، مقننہ ہے، سپریم کورٹ مقننہ نہیں ہے. آپ کو یہ کس نے اختیار دیا کہ آپ آئین کی تشریح اس طرح کرتے ہیں اور آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا؟ اس کے علاوہ ہم نے کال دے دی اسلام آباد میں مظاہرے، اور اس کال پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہو گئے اور سپریم کورٹ کے گیٹ تک پہنچے. میں نے پھر ان کو ڈی چوک پہ بلایا اور میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب باقی معاملات میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر آپ نے فیصلہ واپس نہیں لیا، 7 ستمبر لاہور میں جو جلسہ ہو رہا ہے وہاں انشاءاللہ ہم تحریک کا اعلان کریں گے ملک بھر میں، اور آپ گلی کوچوں میں بھی نہیں جا سکو گے، نہ پارلیمنٹ میں جا سکو گے، لعنتوں کی برسات ہو جائے گی. اس دھمکی نے کام دیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے سپریم کورٹ میں قائد جمعیت رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی دینی جماعتوں کو بھی بلایا. اب وہ آٹے کا ناک چاہتا تھا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ میرا گھیراؤ تنگ ہوگا. بعض لوگوں نے کہا کہ جی اس نے تو بڑا اچھا فیصلہ دوبارہ دیا، شاید غلطی سے ہو گیا. تو میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، میں نے کہا نہیں، اس نے غلطی سے نہیں، اس نے عمدن یہ فیصلہ دیا ہے اور وہ دباؤ میں آ کر فیصلہ تبدیل کر لیا، لہذا اس کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہم قطعاً سفارش نہیں کر سکتے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس میں ہم کامیاب ہوئے. ہم پر دباؤ بھی تھا، سب کچھ ہوا، لیکن ہم نے جواب دیا کہ کل ہم مذہبی طبقے کو، ختم نبوت کے جانصاروں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جس آدمی نے ایک غلط فیصلہ دیا، قادیانیوں کی کو رعایت دی اور آئین کو بالکل ایسے انداز سے لیا کہ قادیانیوں کے لیے دروازے کھلتے تھے، ایسا فیصلہ دیا، تو ایسے شخص کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ جج کے دماغ کبھی خراب ہو جاتے ہیں، نہ اپنے اختیارات کو دیکھتے ہیں، نہ پبلک کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا تم اپنے کمرے سے نکلتے سپریم کورٹ جاتے ہو، پورے پاکستان کا تمہیں پتہ ہے، لوگوں کا پتہ ہے، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا تمہیں پتہ ہے. تو میرے عزیز دوستو، جمعیت علماء اسلام نے اس طرح پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے قلیل تعداد کے باوجود ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت کا تحفظ کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے،
انشاءاللہ.
اور باہر آپ ہیں، اور باہر آپ ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہماری آواز پہ لبیک کہا ہے. اور اب بھی میں بتانا چاہتا ہوں, حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں, ججز کو بتانا چاہتا ہوں کہ خبردار, تم میں سے کسی نے بھی ایسی جرت کی تو ہم صد سکندری بن کے مقابلے میں آئیں گے. ہاں, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں, نوجوانوں, یہ جمعیت علماء اسلام کی قلیل تعداد ہے. اگر ہم کثرت میں ہوتے تو ہمارے عقائد و نظریات تو محفوظ ہوتے ہی, لیکن اس ریاست کو ہم اسلامی فلاحی ریاست بنا دیتے, تاکہ پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہے, شریعت کیا ہے, اسلامی معیشت کیا ہے. اور آج 26th بل کے حوالے سے جو ایک فتح مبین حاصل ہوا ہے, بعض لوگوں کو تکلیف ہے, مروڑ پیٹ میں مروڑ, لیکن میں آپ حضرات کو اعتماد سے کہہ سکتا ہوں, کل قائد جمعیت بھی آپ سے مخاطب ہوں گے, اور ہم نے آزمائش برداشت کی ضرور, تکالیف برداشت کی, دباؤ برداشت کیا, ہر طرف سے دباؤ, اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا, ہمت دی, مگر بہت ساری باتیں ہم نے منوا لی. سب سے پہلا کام سود کا, 2028 تک انشاءاللہ ملک سے سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے گا
انشاءاللہ.
اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ 2028 تک کیوں لے گئے, کیوں, یہ آسان کام ہے. یہ جو بیکاری کا نظام ہے ملک کے اندر, بیرون ملک, دنیا میں لین دین ہے, سارے آپ کے کام اسی طرح چلتے ہیں, آپ سود نہیں لیتے نا تو باقی تو آپ سے لیں گے, تو ان تمام معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے یہ مہلت رکھی گئی ہے. اللہ حکمرانوں کو عمل درآمد کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
مدارس کے رجسٹریشن پر پابندی تھی, ہم نے بل میں شامل کر کے رجسٹریشن کو آئین کا حصہ بنا دیا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے دو تہائی اکثریت چاہیے ہوگا, دو تہائی اکثریت. یہ کامیابی بھی آپ کو حاصل ہوئی الحمدللہ. اسی طرح نظریاتی کونسل کے سفارشات جو پارلیمنٹ سے بھیجنا ہوتا تھا کہ 40% پارلیمنٹ کے ممبران سفارش کریں تب وہ قانون جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو جائے گا, لیکن ہم نے 25 کر دیا کہ اگر 25% پارلیمنٹ کے ممبران نے بھی سفارش کر دی تو وہ سفارش پارلیمنٹ نظریاتی کونسل کو چلا جائے گا. کم میں فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. اسی طرح وہ زور لگا رہے تھے کہ فیڈرل کورٹ ہونا چاہیے, بڑا زور لگایا. ہم نے کہا دو عدالتیں کیسے ہو سکتی ہیں, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, کہ اگر اس کائنات میں دو الہ ہوتے تو فساد برپا ہوتا, تو دو کوٹ ہوں گے تو کیسے فساد برپا نہیں ہوگا, کھینچا تانی ہوگی, بحران پیدا ہوگا. میرے قائد کی دانش مندی ان کو کھینچ کھینچ کے ان کو عدالتی بینچ پہ لے آیا. عدالتی بینچ جو عدالت کے اندر یہ بینچ بنے گا, باہر نہیں. یہ چوتھی کامیابی. پانچویں کامیابی, وفاقی شرعی عدالت, اس میں پہلے علماء بھی ہوتے تھے جج, پھر بیچ میں انہوں نے ختم کر دیا. اب ہم نے ایک ایسا آرٹیکل شامل کیا کہ وفاقی شرعی عدالت میں معیار پر پورا اترنے والے علماء بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو یہ کم کامیابی ہے تھوڑی جماعت, چھوٹی جماعت کے لیے. باقی ایسے معاملات ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کچھ بھی نہیں بگڑتا. تو میرے عزیز دوستو, یہ اتنی لمبی تقریر یا حوالے دے دے کر مجھے اتنی بڑی گفتگو نہ آتی ہے نہ کرتا ہوں, اور مجمع کو بھی دیکھتا ہوں, بہت سارے خطیب مقرر موجود ہوں گے, مگر آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے کہ آپ کے علماء پارلیمنٹ میں ہیں تو یہ ان کا کردار ہے, ورنہ اب تک آپ کا یہ ملک سیکولر اسٹیٹ بن چکا ہوتا. جب 18ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو وہاں لوگ کہتے تھے کہ جی ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, اتنا لمبا نام کیوں, یہ اسلامی کا لفظ کاٹ دو. پھر آگے کہتا ہے دفعہ 62-63, اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن میں وہ شخص حصہ لے سکتا ہے جو 100 مصلات کا پابند ہو اور گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو. تو یہ سارے سیکولر, ایک اکیلے مولانا صاحب کہتے ہیں جی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ملا مولوی حاجی صوفی یہ پارلیمنٹ میں آئیں گے, ہم تو نہیں ہوں گے, نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہم گناہ کبیرہ سے اجتناب کرتے ہیں, یہ دفعہ تو تمہارے لیے, پھر تو آئندہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے. میرے عزیز دوستو, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, دلائل کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے, بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہم نے اس ملک کو اللہ نے بچایا ہے, جمعیت علماء اسلام نے بچایا, کہ سیکولر اسٹیٹ ہونے سے بچایا ہے. اور آپ یقین جانیے کہ اگر اس وقت ملک بچا ہوا ہے تو آپ کی وجہ سے, مذہبی طبقے کی وجہ سے, مسلمانوں کی وجہ سے. سیکولر طبقے نے تو ملک کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. آج میں وثوق سے کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا آپ سے جا رہا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر حالات کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو بلوچستان جا رہا ہے آپ سے. دو نوجوان آتے ہیں سڑک بند کرتے, ایک دن کرے, دو دن کرے, پانچ دن کرے, کوئی والی وارث نہیں, ریاستیں کیسی چلتی. یہ ہماری وجہ سے اب بھی جو پاکستان چل رہا ہے. اور بعض قوتیں کہتے ہیں کہ مذہبی طبقے کا, جمعیت کا کردار ختم کرو, تمہارا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا.
نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام اکابرین امت, نعرہ تکبیر.
لہذا آپ اطمینان رکھیں, جب تک جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں ہے وہاں چوکیداری کریں گے, وہاں ہمارا بس نہیں چلا آپ کے صفوں میں شامل ہو کر چوکیداری کا حق ادا کریں گے
انشاءاللہ.
میں اکابرین ختم نبوت اور آپ سب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے, اور امن و عافیت کے ساتھ آپ حضرات کو اپنے گھروں تک پہنچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.